أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو نوجوان دوستو محترم ماؤں اور بہنوں، کل ہم نے سورۃ المومنون پر کیا اور آج سورۃ النور کی شروعات ہو رہی ہے. سورہ نور جیسا کہ کل بات آ گئی اس گروپ کی آخری سورت ہے، تیسرے گروپ کی آخری سورت، اور تیسرے گروپ کا سینٹرل تھیم جیسا کہ آپ سب واقف ہیں کشمکش ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمکش کی مختلف نوعیتیں ہیں اور مختلف گویا کہ اس کی شکلیں ہیں. ایک تو کشمکش یہ ہے کہ جب دائی دعوت پیش کرتا ہے اپنے قوم کے سامنے تو قوم اس کا انکار کرتی ہے، یا قوم کی طرف سے جو دلائل، جو کٹ حجتیاں اور جو شبہات اور جو الزامات تراشیاں ہوتی ہیں اس کا ایک کشمکش ہے جسے ہم آئیڈیالوجیکل کلیش کہیں گے. ایک کشمکش وہ ہے جسے ہم نے سورہ یوسف کے اندر دیکھا کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی کے حسد کے شکار تھے. پھر آگے جب چلے حضرت یوسف علیہ السلام نکل کر تو وہاں حسد کے بجائے حوث کے شکار تھے، اور اس کشمکش کے اندر وہ مبتلا تھے. ایک طرف بھائیوں کی حسد کو انہوں نے دیکھا، دوسری طرف عزیز مصر کی بیوی کے حوث کی وہ شکار تھے. اس فتنے تھے، ان مصیبتوں سے، ان مسائل سے وہ گزرے. گویا کہ کشمکش کی مختلف نوعیتیں ہیں. آج جس صورت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ وہ صورت ہے جس میں کشمکش کی اور انوکھی صورت یہ ہے کہ جب دعوت پھیلتی ہے، جب کوئی تحریک اٹھتی اور وہ وسیع ہوتی ہے تو اس دعوت کو روکنے کے لیے خود اس کے اندر سے منافقین پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کشمکش کا کہ صرف دشمن مخالفت نہیں کرتا، صرف کفار و مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں پہنچائی، خود آپ کی جمعیت کے اندر سے بعض منافقین ایسے اٹھے جنہوں نے بہت زبردست پروپیگنڈا کیا اور بڑے بڑے مسائل کریٹ کیے. تو کشمکش کی ایک نئی صورت آپ اس کے اندر موجود دیکھیں گے. اب یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے سورۃ النور، یہ بالاتفاق مدنی صورت ہے. مدینہ میں یہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ 6 سن نبوت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کیے ہوئے 6 سن ہجری ہو چکے تھے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. یہ اس وقت کے جنگ احزاب بھی مکمل ہو چکی تھی اور سورۃ الاحزاب بھی نازل ہو چکی تھی. تھوڑا سا میں تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ واضح ہو جائے کہ اس سورت کو سمجھنے میں مدد بھی ملے اور واضح بھی ہو جائے کہ یہ آیتوں کی تدبیر کیسے ہوتی ہے. پہلی بات تو ہم یہ نوٹ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ مدینہ تشریف لے گئے کچھ ہی مدت کے بعد کفار و مشرکین نے آپ پر یلغار کیا اور جنگ بدر واقع ہوئی. اس کے بعد پے در پے جنگوں کا سلسلہ جاری رہا اور مسلمان جتنی جنگیں لڑ رہے تھے وہ سارے ڈیفنسیو وارز تھے، دفاعی جنگیں تھیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینے میں رہ کر یا مدینے سے تھوڑی دور باہر نکل کر یا تو بدر کے مقام پر یا احد کے مقام پر اس طرح کی جنگیں ہوئی، یا پھر جو ہے جنگ احزاب، وہ جنگ ہے جس میں نہ صرف کفار مکہ بلکہ طائف کے اور مختلف قبیلے کے لوگ مل کر مدینے پر چڑھائی کیے تھے. اور وہ جنگ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا جنگ احزاب کے مکمل ہونے کے بعد کہ اب اس کے بعد کفار و مشرکین ہماری طرف چڑھ کر نہیں آئیں گے، گویا کہ وہ اقدامی جنگ نہیں کریں گے، اب اس کے بعد ہم اقدام کریں گے، ہم افنس کریں گے اور وہ ڈیفنس کی پوزیشن میں ہو جائیں گے، بچاؤ کی فکر اب ان کو لاحق ہوگی. گویا کہ مسلمانوں کی جمعیت مضبوط ہوتی چلی گئی، اب مسلمان ڈیفنسو وار کی پوزیشن میں نہیں تھے بلکہ وہ افنس کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے. یہ سب نوٹ کریں ہم نقطہ اس لیے کہ مسلمان جیسے ہی مضبوط ہوتے جا رہے تھے اب کفار و مشرکین ان کے مقابلے کے لیے آ نہیں سکتے تھے، اب مدینے کی طرف وہ گھس نہیں سکتے تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب گویا کہ افنس کیا، اور حنین کی جنگ ہم دیکھتے ہیں اور مختلف جنگوں میں صحابہ اکرام نے افنس کیا اور آگے بڑھ کر اقدامی جنگیں لڑی گئیں۔ ان پوری جنگوں میں مسلمان جو ہے تعداد کے لحاظ سے ہمیشہ سے کفار و مشرکین کے سامنے بہت کم تھے، عددی قوت ان کی نہیں تھی، مین پاور کی وجہ سے انہوں نے جنگیں نہیں جیتی، خواہ وہ جنگ بدر ہو یا جنگ احزاب ہو یا کوئی جنگ احد کے اندر بھی ایک مرحلے میں مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی تھی اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ مسلمان جو ہے عددی قوت میں زیادہ تھے، یہ بھی نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس مال و زر زیادہ تھا، اسلحہ تھا، ویپنز تھے، یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ویپن بہت کم تھے، ایک ایک صحابی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار اور ٹوٹے ہوئے نیزے، اس سے وہ جنگ لڑتے تھے، مسلمانوں کے پاس یہ بھی نہیں تھا، مسلمانوں کا اثر و رسوخ بھی نہیں تھا، مکے کے باہر سارے عرب کے اندر قریش کا اثر و رسوخ تھا لیکن مسلمانوں کا اثر و رسوخ نہیں تھا، مسلمانوں نے جو جنگیں جیتی وہ نہ مال کی بنیاد پر، نہ ہتھیار کی بنیاد پر، نہ اثر و رسوخ کی بنیاد پر، مسلمانوں نے جتنی جنگیں جیتی وہ صرف اخلاقی برتری کی وجہ سے، اخلاق کی برتری مسلمانوں کے پاس تھی اور اس کی وجہ سے وہ جیتتے چلے جا رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ کمینہ خصلت بعض لوگ جو منافقین تھے وہ جو ہے ٹھنڈے پیٹوں نہیں برداشت کر پا رہے تھے اور ان کے پیٹ میں آگ لگی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو فتح پر فتح نصیب ہو رہی ہے اور ان کا حلقہ اثر بڑھ رہا ہے، اب مسلمانوں کی جو ہے قوت تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، اس سے وہ خوفناک ہو گئے، اندیشہ ناک ہو گئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کو کمزور کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اب ان پر جو ہے گویا کہ وار کیا جائے، جنگ کی جائے، اس سے اب مسلمان رام ہونے والے نہیں ہیں، مسلمانوں کے اندر سے کھوکھلا کیا جائے، ان کی سماج کے اندر سے بگاڑ کو پیدا کیا جائے، گویا کہ یہ سازش کی یہودیوں نے اور منافقین نے۔ اس سازش کے تحت تین بڑے بڑے واقعات ہوئے 6 سنہ ہجری میں تین بڑے بڑے واقعات ہوئے اور انہیں واقعات کے پس منظر میں اس صورت کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری رسول تھے، آپ کے ہاتھوں یہ غلط رسم کا خاتمہ ہونا تھا، وہ غلط رسم یہ تھی کہ منہ بولا بیٹا جسے متبنا کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا اس کی بیوی گویا کہ وہ بہو کبھی نہیں ہوتی، منہ بولا بیٹا کبھی سگا بیٹا نہیں ہوتا اور متبنا کو سگا بیٹا کا مقام نہیں دیا جا سکتا، یہ اسلام کا قانون ہے، لیکن عرب جاہلیت میں یہ تھا کہ کوئی آدمی کسی کو اپنا بیٹا قرار دے لے، لے پالک بیٹا جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، تو عرب کی جاہلیت میں تھا کہ وہ سگے بیٹے کے مترادف ہوتا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ساری وراثت کا معاملہ ایک ساتھ کیا جائے، اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قانون بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ بولا بیٹا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید یہ مشہور ہیں، یہ زید جو ہے منہ بولے بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، زید کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کے بڑے خاندان کی ایک لڑکی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھیزاد بہن تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن، زید اور زینب دونوں کا نکاح ہوا لیکن کچھ دنوں کے بعد دونوں میں انبن ہو گئی، دونوں کا نکاح گویا کہ اب چل نہیں پا رہا تھا تو ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی گئی اور طلاق واقع ہو گئی، زید الگ ہو گئے، زینب الگ ہو گئے، دونوں کے اندر جدائی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھیجا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کر دی جائے، اور شادی کروایا اللہ تعالیٰ نے، شادی جب ہو گئی حضرت زینب سے تو منافقین نے پروپیگنڈا عام کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیچڑ اچھالنا شروع کیا اور افسانے گھڑنے شروع کیے، قصہ یہ بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک مرتبہ حضرت زینب کو کہیں سے جھانک لیا اور آپ کے حسن سے متاثر ہو گئے اور ان پر وارثہ ہو گئے، پھر بیٹے کو بلا کر انہوں نے کہا کہ بیٹا تو جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ علیہذا باللہ، اس طرح کی بہت من گھڑت باتیں اور پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور آج تک اورینٹلسٹ مستشرقین یہ سب جو ہے اپنی کتابوں میں آج بھی لکھتے ہیں سارے واقعات من گھڑت کسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، گویا کہ منافقین نے گھر کر شروع کر دیا اور نعوذ باللہ حضرت زینب پر وارثہ ہونے اور آپ سے عشق لڑانے کی داستانیں گھڑنی شروع کر دی، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ زینب کوئی غیر خاتون نہیں تھی، زینب ان کی سگی پھوپھیزاد بہن تھی جسے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اچانک ایک دن ایک رات کسی حمام میں دیکھنے کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ حملہ ہوا اور سوچیے کہ کتنا شاک گزرا ہوگا، کشمکش کی سب نوعیتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ان شاء اللہ جب سورہ احزاب میں ہم پہنچ جائیں گے تو تفصیلی گفتگو ہم وہاں کریں گے۔ ایک فتنہ یہ اٹھایا انہوں نے، نمبر ایک، نمبر دو، فتنہ نمبر دو منافقین نے یہ اٹھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی وہ جماعت بہت زیادہ مضبوط اور متحد تھی آپس میں، سابقہ زمانہ میں مدینے کے لوگوں کے درمیان اوس اور خزرج جو دو بڑے قبیلے تھے، ان دو قبیلوں کے درمیان باہم تصادم اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متحد کیا، ان لوگوں کی ایک جان بنا دیا، اور صحابہ اکرام مکے کے اور مدینے کے اور پھر مدینے میں اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے کے لوگ شیر و شکر ہو گئے تھے، منافقین کو یہ بھی نہیں رہا گیا۔ اب انہوں نے ایک چال چلی اور صحابہ کو لڑانے کی کوشش کی، یہ دوسرا واقعہ ہے جو انہوں نے گویا کہ یہ سازش کی۔ ایک جنگ یہ ہوئی کہ جدہ سے تھوڑے اوپر پر، تھوڑی دوری پر، میپ میں اگر دیکھیں گے تو ناردرن سائڈ آف جدہ ایک مقام ہے بنی المصطلق، وہاں کے قبیلے کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر کچھ لوگوں کو اکسا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور فوراً جو ہے وہ بنی المصطلق کی طرف گئے اور وہاں جا کر ان سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی، اس جنگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے جیت لیا۔ جیت کر اس جنگ سے واپس جب آ رہے تھے، یہ دوسرا واقعہ نوٹ کیجیے، وہ یہ کہ جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا بنی مریسا کی جگہ پر، ایک کنویں کے پاس، اس کنویں سے پانی کھینچتے وقت ایک طرف سے حضرت عمر کا غلام وہ جا کر پانی سینچ رہا تھا، اور دوسری طرف سے مدینے کے ایک صحابی کا غلام وہ بھی پانی سینچ رہا تھا۔ ایک طرف گویا کہ مہاجر اور دوسری طرف جو ہے انصار، دو صحابی کے دو غلام پانی کھینچ رہے تھے اور دونوں کے آپس میں ڈول ٹکرا گئے۔ غلام تھے، آپس میں بات بڑھ گئی، ایک نے دوسرے کو گالی دی، دوسرے نے ایک پہلے کو گالی دی۔ جب یہ بات بڑھی تو اس نے، مدینے کا جو غلام تھا، اس نے انصار کو بلایا، کہا کہ دیکھو مکے کا ایک آدمی جسے ہم نے پناہ دی ہے آج مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو انصار کو اس نے بلایا، پھر یہ حضرت عمر کے جو غلام تھے انہوں نے مہاجرین کو بلایا، مکے کے صحابہ کو بلایا، اور قریب تھا کہ مکے اور مدینے کے صحابہ کے درمیان پھر وہ پرانی جنگ تازہ ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی خبر ملی تو بے انتہا آپ کو افسوس ہوا کہ میں نے گویا کہ آپ کے درمیان 19 سال جو محنت کی، کیا اس کا یہی رنگ ہے کہ تھوڑی سی بات پر جو ہے مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی ہو جائے؟ تو اس طرح سے گویا کہ کشمکش ہو گئی اور ٹکرا دیا دونوں کو۔ اس میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے مدینے کے صحابہ کو کہا کہ یہ سب تمہاری غلطی ہے، تم نے محمد کو لا کر بسایا، تم نے مکے کے لوگوں کو لا کر بسایا، تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم اپنے کتے کو کھلا پلا کر پالو تاکہ کتا فربا ہو کر تمہیں کو بھمبوڑے، تمہیں کو کاٹ کھائے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں بڑی توہین آمیز بات عبداللہ بن ابی نے کہا، منافقین کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ مدینے کے صحابہ سے خطاب کر کے کہا یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے گویا کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر فربا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں کو بھموڑے، تمہیں کو کاٹ کھائے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ مدینہ پہنچ کر، عبداللہ بن ابی نے کہا جو سردار تھا منافقین کا، مدینہ پہنچ کر ہم میں سے جو شریف لوگ ہیں وہ رذیل لوگوں کو مدینے سے باہر کریں گے، یہ اس نے کہا۔ یہ جب بات پہنچی تو اللہ کے رسول کو بڑی اذیت ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، اور اللہ کے رسول نے فوراً کچھ کرنے کا حکم دیا اور اتنا سفر کروایا کہ صحابہ اکرام تھک گئے۔ غیر معمولی طور پر آپ نے سفر کرایا تاکہ لوگوں کے ذہن سے وہ گویا کہ جو غلط بات ہو گئی اور جو تصادم کی نوبت آ گئی وہ لوگوں کے ذہن سے چھوٹ جائے، اوجھل ہو جائے۔ تو اتنا لمبا اللہ کے رسول نے سفر کروایا۔ راستے میں حضرت اسید بن حضیر کو اللہ کے رسول نے پوچھا، معلوم ہے تم کو تمہارے سردار نے، تمہارے مدینے کے آدمی نے کیا کہا ہے؟ تو حضرت اسید نے کہا کہ میں جانتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے، جب آپ مدینہ ہجرت کرنے والے تھے، اس سے پہلے اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں نے مل کر اسے شہنشاہ بنانا طے کیا، اس کا تاج بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن جب آپ مدینہ آ گئے تو اس کی سرداری ملیامیٹ ہو گئی، اور اسی کا وہ حسد ہے اور اسی جلن کا وہ شکار ہے جو آپ کے خلاف نکال رہا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ۔ اور تیسرا واقعہ جو سنگین ترین واقعہ تھا، وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام اور بدکاری کا جو ہے کہ تہمت لگائی گئی، اور وہ پورے صورت کے اندر اس کا ذکر آئے گا۔ وہ واقعہ یہ کہ اسی جنگ میں غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر ایک جگہ رات میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد صبح سویرے، ابھی سورج طلوع ہونے سے پہلے، بالکل اندھیرا جب چھایا ہوا تھا، اس وقت صحابہ کرام کی جماعت کوچ کرنے لگی، فوج نکل چکی تھی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوائلٹ کے لیے گئی ہوئی تھی، استنجا کے لیے گئی ہوئی تھی۔ واپس جب آئیں تو ان کا جو حوضہ ہوتا ہے، جو پھالکی جسے کہتے ہیں یا ڈولا جسے کہتے ہیں، جس میں عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے، اس میں وہ سوار ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ جب بھی جنگ کے لیے نکلتے خورا ڈالتے تھے، اور بیوی میں سے کسی ایک بیوی کا جو نام نکلتا اسے ساتھ لے جاتے تھے۔ اب اس جنگ میں، غزوہ بنی المصطلق میں، بی بی عائشہ کا نام نکلا تھا اور بی بی عائشہ ساتھ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ میں، ساتھ تھی۔ جنگ سے واپس ہی پر یہ ہوا کہ صبح سویرے جب فوج کوچ کر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجہ مطہرہ بی بی عائشہ ٹوائلٹ کے لیے گئی ہوئی تھی، واپس جب آ کر دیکھا تو پورا قافلہ جا چکا ہے۔ پھالکی اٹھانے والوں نے یہ محسوس کیا کہ عائشہ صدیقہ اندر بیٹھ چکی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بہت خرچ کا زمانہ تھا،
بہت دبلی پتلی تھی، وہ خود کہتی تھی کہ میں بہت دبلی پتلی تھی، میں بیٹھی بھی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے محسوس کیا کہ گویا کہ ہماری ماں اس کے اندر بیٹھ گئی ہے، تو لہذا وہ فوج کوچ کر گئی. اور جب آئے تو ایک طرف تو ادھر سے پوری فوج خالی ہو چکی ہے، دوسری طرف آپ کے گلے کا ہار غائب ہو چکا تھا. پریشان بھی اور ہار کو تلاش کرتے ہوئے واپس چلی. واپس تلاش کر کے جب آئیں تو سورج بھی نکل چکا تھا، پوری فوج کوچ کر گئی تھی. آپ انا للہ پڑھ کر سو گئیں اور چہرے پر پردہ ڈال کر سو گئیں گی. اتنے میں یہ ہوا کہ ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بھی اس طرح کے سفر پہ جاتے ان کو آخر میں نکلنے کا حکم ہوتا تھا، پوری فوج چلے جانے کے بعد، تاکہ دیکھ لے کہ فوج کا کوئی سامان تو ادھر ادھر چھوٹ نہیں گیا ہے، لہٰذا آخر میں آنے کی ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. صفوان بن معطل پورے ایریا کا جائزہ لے کر جب نکل رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی عورت سوئی ہوئی ہے. قریب جا کر دیکھا تو بی بی عائشہ صدیقہ سوئی ہوئی ہے، اور بی بی عائشہ صدیقہ کو انہوں نے پہلے دیکھا تھا پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ ماں ہماری چھوٹ گئی ہیں اور پوری فوج جا چکی ہے. آپ صفوان بن معطل اپنے اونٹ کو لے آئے اور سلام کیا بی بی عائشہ کو اور اونٹ کو بٹھایا، دور کھڑے ہو گئے. جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر سوار ہو گئیں تو صفوان بن معطل پیدل چل رہے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ سوار تھیں، اور بڑی تیزی سے چلتے چلتے دوپہر کے وقت فوج کے ساتھ جا کر یہ بھی مل گئے، یہ دونوں مل گئے. جب یہ پہنچے فوج کے اندر تو کفار یہ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ اس طرح سے آ رہی ہے، تو اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، دیکھو تمہارے رسول کی بیوی یہ غیر کے ساتھ اس نے رات گزاری ہے، اور فلاں بات اس نے گھڑ دی. اور ایسی بات اس نے گھڑی جو یقیناً انتہائی بری بات تھی، اور افواہ اس نے پھیلا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد ہر طرف جو ہے چہمی گوئیاں، ہر طرف گویا کہ ایک وشپرنگ کیمپین چل رہا تھا، ہر طرف یہ وائڈ سپریڈ ہو گیا تھا یہ نیوز کہ نعوذ باللہ بی بی عائشہ صدیقہ کا تعلق فلاں اور فلاں سے ہے. یہ بات پھیلا دی گئی. جب یہ بات پھیل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہیں، لیکن رد کیسے کریں، کیسے انکار کریں، ابھی کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور آپ کو یقیناً ایک قسم سے اندر سے انقباض بھی پیدا ہو رہا ہے، کیا جواب دیں؟ لیکن پورے سماج کے اندر اس طرح سے منافقین نے بات کو پھیلا دیا، اور بعض سادہ لوگ مسلمان بھی اس فتنے کو برپا کرنے میں، اس فتنے کی آگ کو تیز کرنے میں شامل ہو گئے تھے، بعض مسلمان بھی. آگے اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، رکوع نمبر 3-4 میں اس کا ذکر آ جائے گا. تو اس طرح سے جب یہ واقعہ ہوا تو واقعی جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ پر بھی بڑا شاخ گزرا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں معلوم تھے کہ کیا افواہیں پھیل رہی ہیں، لیکن اتنا معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہیں اور مدینے کے اندر کوئی گشت کر رہی ہے، کوئی نیوز ہے، کوئی خبر ہے جو گشت کر رہی ہے. چونکہ بی بی عائشہ صدیقہ سفر سے واپس آئی تھی، بیمار ہو گئی تھی، اس لیے زیادہ بات چیت کرنے کا اللہ کے رسول سے موقع نہیں ملا. جب زیادہ بیمار ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بی بی عائشہ صدیقہ اپنے میکے چلی گئی، ماں کے گھر چلی گئی. ماں کے گھر جانے کے بعد ایک دن رات کے وقت اٹھ کر ٹوائلٹ کے لیے گئیں، اور ان کا خود بیان ہے کہ اس زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر بیت البرائے نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگ جو ہے بہت دور جایا کرتے تھے جنگل میں ٹوائلٹ کے لیے، استنجا رفع حاجت کے لیے. جب جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کی گویا کے خالہ تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیری بہن، خالہ زاد بہن. تو بی بی عائشہ صدیقہ کو گویا کے پھوپھی اور بھانجی دونوں ساتھ میں چل رہے تھے. جب جا رہے تھے تو ان کی جو خالہ زاد بہن تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو ٹھوکر لگا اور وہ گری. گرنے کے ساتھ انہوں نے بدوا کی کہ برا ہو مستح. مستح جو ان کا بیٹا تھا وہ صحابی تھے، اور مستح نے بھی جو ہے اس الزام کو آگے بڑھانے میں، اس تہمت کا چرچا کرنے میں اس کا بھی ایک ساتھ تھا، اس نے بھی گویا کہ ایک اپنا کردار ادا کیا. تو مستح بن اساسا کا یہ رول تھا. بی بی عائشہ نے پوچھا کہ تم بھی عجیب ماں ہو، تم اپنے بیٹے کو بدوا کرتی ہو. تو ماں نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم بی بی عائشہ، اس بیٹے نے، میرے بدقسمت بیٹے نے مستح نے کیا بات پھیلائی ہے مدینے کے اندر، یہ اور یہ افواہیں تمہارے خلاف جو ہے اس وقت مدینے کے اندر گشت کر رہی ہیں. جب بی بی عائشہ صدیقہ کو معلوم ہے تو کہتی ہیں کہ میرا خون جو ہے خشک پڑ گیا، اور میں جس رفع حاجت کے لیے گئی وہ حاجت ہی نہیں ہوئی میری، اور رات بھر میں رو رو کر کاٹی، اور مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہو گیا ہے، اور پورے مدینے کے اندر اس طرح سے ہنگامہ برپا تھا. اس کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، ایک ایک دو صحابی کو بلا کر پوچھا، حضرت زید سے بلا کر پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی بی بی عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی، خدا کی قسم وہ انتہائی پاک صاف عورت ہیں. پھر حضرت علی کو بلا کر پوچھا تو حضرت علی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ کا دل اگر نہیں مان رہا ہے تو طلاق دے دیجئے، کوئی اور عورت کو آپ رکھ لیجئے. پھر ان کی خدمت گزار، ان کی جو باندی تھی بی بی عائشہ کی، اس باندی کو بلا کر پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اس باندی نے کہا کہ اللہ کی قسم میری جو بیوی بی ہے جو میری مالکہ ہے وہ انتہائی پاک دامن عورت ہے، اس کے اندر میں نے کوئی کمی نہیں پائی سوائے ایک کمزوری کے، وہ کمزوری بیوی بی عائشہ کی ہے کہ میں جب آٹا گوند کر کسی کام کے لیے باہر جاتی ہوں تو میں بیوی بی عائشہ کو کہہ جاتی ہوں کہ بیوی بی ذرا دیکھ لینا آٹا کو کہیں نقصان تو نہ ہو جائے، لیکن وہ یہ ہے کہ چادر تان کر سو جاتی ہیں اور آٹا جو گوندا ہوا تھا اسے بکری آ کر کھا جاتی تھی، بس اس ایک کمزوری کے علاوہ میں نے بیوی بی عائشہ کے اندر کوئی اور کمزوری نہیں دیکھی خدا کی قسم. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا، آپ نے ایک تقریر فرمائی، اس تقریر میں بڑے درد بھرے لہجے میں کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اٹھ کر میری دفاع میں کوئی بات کہے، میرے خاندان پر لوگوں نے الزام لگایا، تہمت لگایا ہے اور میرے دل کو بہت سخت تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے تم میں سے کوئی جو اٹھ کر جو ہے میری مدافعت کرے؟ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ کس شخص نے یہ سب کیا ہے، کس شخص نے یہ سارا ہنگامہ کیا بتائیے، ہم اس کا گردن قلم کر دیں گے، اگر ہماری قوم کا آدمی ہے تو بے دریغ ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، یعنی اوس کا اگر آدمی ہے اوس قبیلے کا تو ہم سر قلم کر دیں گے، لیکن وہ خزرج کا تھا، عبداللہ بن ابی خزرج کا تھا. جو ہی یہ بات کہی اسید بن حضیر نے کہ اگر ہماری قوم کا ہے ہمارے قبیلے کا تو میں قلم کر دوں گا اس کا سر، لیکن کسی اور قوم کا ہو تو آپ بتائیے اس کی نشاندہی کیجیے. چونکہ عبداللہ بن ابی خزرج کا تھا تو خزرج کے سردار اٹھے سعد بن عبادہ اور دونوں میں ٹکر ہو گئے دو صحابہ کے درمیان، کیسے تم کہتے ہو کہ میرے خاندان کے بارے میں میرے قبیلے کے آدمی کے بارے میں؟ وہ کہ صحابہ کرام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے ان کو لڑانے یہ ساری سازشیں انہوں نے کی اور یہ سازش میں وہ کامیاب ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آئے، بچ بچاؤ کیا اور رفا دفا کیا معاملہ، اور اس طرح سے وہ معاملہ ٹھنڈا پڑا. اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور عفت کی برات اس معاملے میں یہ صورت نازل بھی. یہ گویا کہ یہ تین بڑے بڑے واقعات ہیں کہ اخلاقی طور پر مسلمانوں کی برتری کو دیکھ کر منافقین نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے سردار کی بیوی، ان سب پر تہمت لگایا جائے اور صحابہ اکرام کو قبائلی زندگی کے پرانی یادیں تازہ کر کے ان کو لڑایا جائے، ان کے اندر جھگڑا پیدا کیا جائے. یہ ان کی کوشش تھی تاکہ ان کا اخلاق کمزور ہو اور اخلاقی برتری جو ہے اس برتری کو جو ہے وہ نیست و نابود کر سکیں، اس کی انہوں نے کوشش کی. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا، لیکن اللہ نے کا تبصرہ اتنا پیارا کہ کہیں تلقی آپ نہیں پائیں گے. پہلے تو صحابہ اکرام اور پوری سوسائٹی کو خطاب کر کے بتایا کہ تم واقعی جو ہے برتر سوسائٹی ہو، ابھی تمہارے اندر جو تھوڑی بہت کمزوری اخلاقی کمزوری رہ گئی اسے بھی پورا کر دینا چاہیے. پھر اس کے بعد پے در پہ 18 اس میں احکامات آتے ہیں، انشاءاللہ ہم ایک کے بعد دیگر ان پورے احکامات کا مطالعہ کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو ہم کیسے پاک صاف رکھیں، ہم کیسے کلین رکھیں. اور یہ صورت کیونکہ اتنی ایسی عظیم صورت ہے اور ایسی جو ہے اپلیکیبل صورت ہے کہ اس کی جو آیتیں ہیں اس میں ایک دو ایسی آیتیں اور ایسے احکامات ہیں جس میں حکومت کا ہونا ضروری ہے. بقیہ چیزیں حکومت کے بغیر سماجی طور پر ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ہمارے سماج کے اندر اگر زنا کا چلن عام ہو تو اس کی سزا تو دینے پر ہم قدرت نہیں رکھتے، اس لیے کہ اس کے لیے حکومت چاہیے. لیکن یہ ہے کہ غزل بسر کا حکم، پردے کا حکم اور پاک دامنی اور عفت اور سماج کی پاکی صفائی، اس کی طہارت کی بات ہے، تو یہ سب ہم سب مل جل کر ہمارے سماج کو پاک صاف کر سکتے ہیں. سورہ نور ایسی پیاری صورت ہے جسے آئینے کے طور پر رکھ کر ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے سماج کو کا نوک پلک درست کر سکتے ہیں. یہ گویا کہ اس کا تاریخی پس منظر ہے، اس کو ہم اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اس سے آگے ہم چلیں گے اور سورت کی آیتوں پر ایک ایک کر کے ہم روشنی ڈال کے چلیں گے. پہلی آیت ہے سورت انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. قرآن کہتا ہے سورت انزلناها، یہ وہ سورت ہے، ایک عظیم سورت، ایک اہم ترین سورت جسے ہم نے نازل کیا. کوئی سورت قرآن مجید کی اتنی فورسفل انداز میں شروع نہیں ہوتی. اس کا جو پریامبل ہے، یہ پہلی آیت پریامبل ہے، اس کی تمہید ہے کہ اس سورت کو نافذ کرنے والے اور نازل کرنے والے ہم ہیں، ہماری ہستی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے کیا ضروری اشیاء ہیں، چیزیں ہم جانتے ہیں. ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے جو باتیں اس کے اندر بیان کی ہیں وہ گویا کہ کوئی ریکمنڈیشنز نہیں ہیں، وہ وائز شیریں بیان کی کچھ شیریں کلمات نہیں ہیں. تمہارے لیے کچھ گویا کہ اس کے اندر ریکمنڈیشن نہیں کہ چاہے تو عمل کرو چاہے تو اس کا انکار کرو، نہیں. وہ فرض نہ ہم نے تمہارے لیے فرض کیا ہے. جب ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے کہ جس طرح نماز فرض ہے اور نماز کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں، ہم تحریکیں چلاتے ہیں، اسی طرح اس سورت کے نافذ کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. اس سورت کے اندر ایک ایک حکم جو ہے وہ اتنا ہی اہم فرض ہے جتنا نماز ہمارے لیے فرض ہے. وہ فرض نہ ہم نے ان آیتوں کو تمہارے لیے فرض کیا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. وہ انزل نہ پی ہے آیات بینات، اور ہم نے اس میں آیتیں کھول کھول کر بیان کی، واضح آیتیں، دلائل پر مبنی آیتیں ہم نے نازل کر دی تاکہ تم ان آیتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے نصیحت حاصل کرو. یہ سورت کا پریامبل ہے، اس کا تمہید ہے. اس کے بعد سورت کا جو پہلا حکم ہے وہ پہلا حکم یہ ہے کہ الزانیت والزانی فجلد کل واحد منہما مئت جلدا، زانی مرد زانی عورت ان دونوں کو سو سو کوڑے مارنا چاہیے. شروعات اس سے ہوتی ہے کہ پہلا حکم زنا کا حکم. کچھ قوانین، کچھ فوجداری قوانین کریمنل لاز کے کلازز ہی ہیں، اور فرسٹ کلاز ہے کریمنل لاز میں سے کہ زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں پر سو سو کوڑے برسائے جائیں گے. ولا تاخذکم بهما رافا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے تم کو ذرا برابر بھی گویا کہ رحمت دامنگیر نہیں ہونی چاہیے، مارنا چاہیے ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ چونکہ بہتر جانتا ہے، رحمت کا وہ پیکر ہے، رحمان و رحیم ہے. یہ پہلی آیت ہے جس میں گویا کہ زانی مرد اور زانی عورت ان دونوں کو سزا دینے کا حکم ہے. اب اس ایک مسئلے پر ہم تھوڑا سا رک کر گفتگو کریں گے کہ کیا ہے یہ مسئلہ. زنا نہ صرف اسلام میں، نہ صرف دیگر مذاہب میں، بلکہ قدیم ترین انسانی فطرت میں بھی ایک برا فعل تصور کیا گیا ہے، یہ غلط فعل تصور کیا گیا ہے، اور انسانی سماج کی بنیاد ہی اکھڑ جائے گی اگر زنا کا چلن عام ہو جائے. انسانی سماج اس وقت پائیدار ہے، اس وقت مضبوط ہے جبکہ ایک مرد ایک عورت میاں بیوی کی شکل میں جڑے اور وہ جنسی خواہشات پوری کریں، جنسی خواہشات پوری کرنے کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی سر پر لیں. ایسا نہیں کہ مرد نے لذت تو حاصل کر لی اور فرار ہو گیا اور اس لذت کا بھگتنا عورت بھگتے اور حمل ٹہرائے، بچے کو لیے لیے پھرے، یہ ساری چیزیں عورت مظلوم ہو جاتی ہے. اس لیے سماج کا یہ طریقہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مل کر لذت بھی حاصل کریں اور دونوں مل کر اس ذمہ داری کو بھی قبول کریں، ریسپانسبلٹی نبھائیں. اس لیے کہ انسانی سماج میں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ دنیا میں سارے جانور، بکری کا بچہ ہو، کتے کا بچہ ہو، ہاتھی کا بچہ ہو، سارے جانوروں کے بچے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی دنیا میں آئے فوراً وہ اپنی ماں کے دودھ سے جو ہے تھن سے دودھ پینا شروع کرتے ہیں، بھاگنا شروع کرتے ہیں. بعض جانوروں کے بچے جیسے بلی وغیرہ کے بچے، ان کو ہفتہ دس دن جو ہے نگہداشت کی ضرورت ہے. لیکن 2 ملین اسپیشیز، جیسے میں نے کہا کہ 2 ملین اسپیشیز، 20 لاکھ گویا کہ مخلوق اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس میں صرف انسان کا بچہ ہے جسے طویل مدت تک نگہداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کم سے کم اس کو جو ہے 3-4 سال تو گہری نگہداشت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر جو ہے بچہ دنیا میں جی نہیں سکتا. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ انسانی سماج اس وقت چل سکتا ہے جبکہ خاندان بنے، اور خاندان ٹوٹتا ہے زنا کی وجہ سے. زنا اگر عام ہو جائے تو خاندان ٹوٹ جائے گا. تو پہلا مسئلہ ہے کہ ہر سماج میں، ہر مذہب میں زنا کو ایک برا فعل تصور کیا گیا، اس لیے کہ زنا کے بڑھنے کے ساتھ نکاح کا سسٹم ختم ہو جائے گا، اور نکاح کا سسٹم جب ختم ہو جائے گا تو انسانی سماج جو ہے ختم ہو جائے گا، اور پورا جو ہے تار و پود اس کے بکھر جائیں گے. اب رہا سب سماجوں میں زنا کو تو ایک برا فعل، ایک قبیح فعل تصور کیا گیا، لیکن زنا کی سزا کیا ہو، اس پر آ کر اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان فرق ہوتا ہے. قدیم زمانے کے مذاہب میں، خواہ وہ ہندو مذہب ہو، خواہ وہ یہودیوں کا مذہب ہو، ان سب مذاہب میں اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو زانی مرد اور عورت کی جو سزا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ اگر فورنیکیشن ہے، یعنی عورت کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکی ہے، کنواری ہے، اس کے ساتھ اگر زنا ہو گیا ہے تو اس کی سزا دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ اس سے کچھ رقم لے لی جائے گی، اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ جتنے مثقال ہیں اس کے کیلکولیشن کریں تو آج کے حساب سے 55 روپے اس کا تاوان ہوگا، اس کی پینالٹی ہوگی کہ 55 روپے لے کر چھوڑ دیا جائے، یا لڑکی کے باپ کچھ اور چاہیں تو پینالٹی دے دیا جائے، یا لڑکی کو شادی کر لی جائے. بہت لائٹ سزائیں ہیں. لیکن اگر لڑکی یا عورت شادی شدہ ہے، اس کے ساتھ کسی نے زنا کیا، تب یہ ہے کہ سب مذاہب میں سخت سزائیں. ہندو مذہب، خاص کر ہندو احیاء پرست کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ قانون اور نافذ کرنے کے لیے تیار ہے ہندوستان کے اندر؟ ان کے ویداس کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کے ساتھ کوئی زنا کرے تو اسے کتوں سے پھڑوایا جائے گا، کتے اس پر چھوڑ کر اسے پھاڑ دیا جائے گا، یا پھر اسے لوہے کی پلنگ میں سلا کر چاروں جانب سے آگ لگا دی جائے گی اور سخت ترین سزا دے کر اسے مار دیا جائے گا. یہ ہندوؤں کی ویداس کی کتاب میں یہ موجود ہے، یہ قانون، کہ جو زنا کا مرتکب ہوگا. یہودیوں کے اندر بھی ہے، سنسار کر دیا جائے یا جو اسے مار ڈالا جائے، اس طرح کے قوانین ان کے ہاں پائے جاتے ہیں. لیکن یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت شادی شدہ تھی اور اس عورت نے گویا کہ عہد شکنی کی اپنے پہلے شوہر کے ساتھ، یہ ہے ان کے ہاں، بہت لائٹر ہے پھر بھی. لیکن اسلام کے پاس ایسا کوئی لائٹ تصور نہیں ہے. اسلام کے ہاں سخت ترین پہل ہے گویا کہ زنا کرنا. موجودہ مغربی زمانے میں اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو تصور دیتا ہے کہ زنا کا چلن عام ہو تو نکاح ٹوٹیں گے، اور نکاح کو مضبوط کیا جائے تو زنا کا تصور ختم ہو جائے گا. یہ تصور آج امریکن زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو ہے نکاح ایک کھیل کھلونا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ایک بزرگ جرنلسٹ، وہ گئے ہوئے تھے امریکہ، اور اس میں ایک دن جو ہے ان کی ایک جو ساتھی تھی جو جرنلسٹ تھی اس نے ان کو دعوت دی کہ آئیے آج میری شادی ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کی تو اتنی عمر ہے اب شادی کر رہے ہیں کیا؟ تو اس نے اس لڑکی نے کہا اس عورت نے کہا کہ میری شادی 20 سال پہلے ہوئی تھی لیکن جسٹ فار دا سیک آف چینج یا جو ٹیسٹ کی تبدیلی کے لیے مزے کی تبدیلی کے لیے آج میری ایک اور شادی ہو رہی ہے. اور اتنا عام ہے وہاں کہ نکاح کا ٹوٹنا طلاق کا ہونا کہ میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ 56% نکاح گویا کہ طلاق پر منتج ہوتی ہیں. اسلام کا تصور یہ ہے کہ نکاح کو مضبوط کیا جائے تو طلاق طلاق اس پر زنا پر پابندی لگائی جانی چاہیے. اس پر مولانا موجود نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے کہ جب ٹرین میں سفر کرنے کے لیے ٹکٹ لازم قرار دیا جائے تو بلا ٹکٹ سفر کرنا اسے جرم قرار دیا جانا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ ٹکٹ لیں تو بھی چلے گا, ٹکٹ نہ بھی لیں تو بھی چلے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. ٹکٹ لینے کی پابندی ہے قانون ہے تو بلا ٹکٹ سفر کرنا گویا کہ جرم ہو گیا. اور بلا ٹکٹ سفر کرنے میں دو درجے ہیں, ایک آدمی غریب ہے فقیر ہے اس نے بلا ٹکٹ سفر کر لیا تو اسے ہلکی سزا, ایک مالدار آدمی بلا ٹکٹ سفر کرے گا تو اسے بڑی سزا دی جائے گی. اسی طرح زنا کا معاملہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا تھوڑی ہلکی ہے اور ایک شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا ذرا سخت ہے. یہ گویا کہ نکاح کی مضبوطی کے لیے زنا پر پابندی لگائی جانی چاہیے. ہم نے 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ سورہ مومنین کی آیتوں کے تحت کہ مومنین پاک صاف ہوتے ہیں, وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن یہ معاشرتی قانون تھا. اب یہ کہ لیجسلیشن کیا جا رہا ہے اس صورت کے اندر, اب یہ فوجداری قانون بن گیا. یہ اسلام کا فوجداری قانون ہے. جیسے مسلم پرسنل اللہ کے لیے ہم لڑتے ہیں اور ریلیز نکالتے ہیں جس میں ہمارے طلاق بیاہ شادی پلا کے مسائل ہیں, یہ فوجداری قانون بھی اسلام کا ایک اہم ترین قانون ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے صرف سول لاس کو بچا کے رکھا اور ہمارے سارے کرمنل لاس ختم ہو گئے, اور ہم کو اس کی فکر بھی نہیں, اس کی خبر بھی نہیں کہ اسلام نے کرمنل لاس بھی دیے ہیں اور ان فوجداری قوانین کو بھی دنیا میں نافذ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم گھنٹے پیٹوں سو رہے ہیں اور میٹھی نیند سو رہے ہیں, ہم اس کی فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زانیوں پر کوڑے برسائے جائیں اور دنیا میں جو ہے اتنے زانی پھیلے ہوئے ہیں اور دنیا میں اتنی برائیاں عام ہیں, لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں کہ قرآن کا یہ قانون اگر نافذ ہوگا تو زمین سے گندگی پاک صاف ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا نظریہ یہ ہے کہ سختی کے ساتھ زنا کے فعل کو روکا جائے اور جو زنا کریں گے انہیں سخت سزا دی جائے تاکہ معاشرے کے اندر سے برائی ختم ہو. لیکن یہ بات یاد رکھیں چونکہ طلباء ہمارے سامنے زیادہ موجود ہیں اور ان کو اپنے کیمپس میں اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان جب بات چیت کرتے ہیں تو اسلام کے سزاؤں میں ایک سزا یہ ہے جو مذاق کا نشانہ بنتا ہے, کیپٹل پنشمنٹ جسے کہا جاتا ہے. یہ کیپٹل پنشمنٹ کی جو سزا ہے بہت ہی وائلڈ سزا مانی جاتی ہے, بہت ہی وحشیانہ سزا لوگ کہتے ہیں اور اس پر آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں. تو جانا چاہیے اس میں یہ کہ یہ زانیوں پر کوڑے برسانا یہ بڑا وحشیانہ ہے, پرانے زمانے میں تو چل سکتا تھا لیکن ماڈرن زمانے میں اس طرح کی سزائیں کو معطل کر دینا چاہیے, اسے سسپینڈ کر دینا چاہیے. کچھ مسلمان بھی کہتے ہیں, بدقسمتی سے اس طرح کے مسلمان ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کو یہ خواہش نہیں ہے کہ ہر آدمی کو پکڑا جائے, اس کی پیٹ چھیل دی جائے, اسے کوڑے برسا کر ختم کر دیا جائے. اسلام اس طرح ظالمانہ نظام نہیں دیتا. اسلام کا نظام بڑا ہی انسانیت نواز مذہب ہے اور ہیومینیٹیرین ریلیجن ہے. یہ قانون اس وقت نازل ہوتا ہے, یہ قانون اس وقت امپلیمنٹ ہوتا ہے جبکہ زنا کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں. یعنی کہ آج کے اس دور میں 21ویں صدی میں ہندوستان میں زنا کے قانون کو گویا کہ اس قانون کو اس حد کو جاری کر دی جائے تو کتنے لوگ مر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ پہلے زنا کے دروازے بند کیے جائیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ نکاح کا چلن عام ہو. چلا آگے ہم بتائیں گے سورت کے اندر کہ جو لوگ بن بیاہی بیٹھے ہیں تمہارے سماج میں, سماج کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج سے بن بیاہی لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کا انتظام کریں. پھر اس کے بعد اسلامی تعلق دیتا ہے کہ ایک بیوی سے تمہیں اطمینان نہیں ہے تو ایک سے چار تک کی اجازت دیتا ہے, دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو سکا تو طلاق لے لو اور دوسری کوئی اور زوجیت اور کوئی جوڑا تلاش کرو. سب دیکھیں زنا سے پہلے یہ دروازے بند کرتا ہے اسلام کہ لوگ زنا کی طرف نہ جائیں. پھر اس کے بعد اسلام اچھے انٹرٹینمنٹ کی اجازت دیتا ہے, برے انٹرٹینمنٹ سے منع کرتا ہے, فحش لٹریچر سے, پورنوگرافک لٹریچر سے منع کرتا ہے, گندے ناچ, گندے فلمیں اور گندے کیسٹس اور ویڈیو پروگرام, ٹی وی پروگرام, ان ساری چیزوں پر اسلامی حکومت میں پابندی ہوگی. یہ سب دروازے بند کیے جائیں گے اور اس کے بعد غلط قسم کی لٹریچر بند کیے جائیں گے اور بیوٹی شوز اور بیوٹی کانٹیسٹ, مس ورلڈ اور مس یونیورس, یہ سارے کانٹیسٹ بند کیے جائیں گے. کہیں بھی زنا کی طرف اکسانے والے ایلیمنٹس ہوں تو ان سب ایلیمنٹس کا تدارک کیا جائے گا. پہلے اسلام یہ کرتا ہے. ان سب چیزوں کے اہتمام کے بعد بھی کوئی نکما اگر زنا کی طرف جاتا ہے تو اسے سزا دی جانی چاہیے. اسلام کا تصور ہے. اس سے پہلے اسلام میں سزا نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. اسی طرح چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ یہ ہے کہ چور کا ایسا نہیں کہ فوراً آج ہی امپلیمنٹ کر ہندوستان میں تو بڑے بڑے سیاستدانوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، یہ نہیں ہے. چوری کی سزا نافذ کرنے سے پہلے اسلام چاہتا ہے کہ غربت کو مٹایا جائے، ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے، زکات کا اجتماعی نظم قائم کیا جائے، ساری چیزوں کی تدبیر کرنے کے بعد بھی کوئی نکما چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹنے چاہیے. یہ کیپٹل پنشمنٹ کے بارے میں یہ واضح نقطہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے تاکہ گفتگو کرتے ہوئے ہم بتائیں کہ اسلام جو ہے سزا اول نمبر پر نہیں رکھتا، سزا جو ہے آخر نمبر پر ہے، نمبر ین ہے وہ، انت لیول پر اسلام چاہتا ہے کہ پنش کیا جائے. نمبر ینت سے پہلے ین مائنس ون، میتھمیٹکس میں آپ پڑھتے ہیں تو ین مائنس ون تک اسلام قوانین دیتا ہے سماج کی اصلاح کے لیے. سماج سدھر جائے تو اسلام کو خواہش نہیں ہے لوگوں کی پیٹ چھیل دی جائے. یہ نقطہ بھی ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے. اب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے دو سزائیں تجویز کرتا ہے. قرآن میں تو ایک سزا ہے لیکن اس کے انٹرپریٹیشن میں دو سزائیں آتی ہیں، اور دو قسم کی سزا یہ ہے کہ جو بن بیا کنوارے لڑکے یا لڑکی زنا کریں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور جو شادی شدہ ہو کر یہ فیل کریں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے، جسے رجم کہا جاتا ہے، یعنی پتھر سے مار کر ان کو ہلاک کیا جائے. یہ دو سزائیں ہیں. اس کے بارے میں بھی ایک نقطہ اور نوٹ کریں، یہ طلبا جاننا چاہیے ڈسکشن کے لیے. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اسلام نے اتنی کڑی شرطیں لگائی ہیں کہ بہت آسان نہیں ہے کسی کو زنا کے جرم میں پکڑنا. زنا کے جرم میں ایسے ہی چلتے پھرتے ہم کسی پر چارج نہیں لگا سکتے، جیسے آج ہمارے سماج میں چلتے پھرتے ہم نے لگا دیا، فلاں پر زانی کہہ دیا، فلاں کو ہم نے کہہ دیا، فلاں گالی دے دی، بہت آسانی سے دے دیتے ہیں. ایسے آسانی سے گالی والی نہیں دی جا سکتی. اسلام کچھ قوانین گویا کہ پری کنڈیشنز دیتا ہے، پری ریکویزٹس ہے سزا دینے سے پہلے، 100 کوڑے مارنے سے پہلے کچھ کنڈیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ زنا جسے سرزد ہوا وہ عاقل ہو، وہ عقل اور ہوش رکھتے ہوئے کیا ہو، وہ ایسا نہیں ہے کہ اسے بے ہوشی کے عالم میں، دیوانگی کے عالم میں یا انستیشیا دے دیا اور ایسے اس طرح کے حالت میں ہوں گے، اور اگر زنا سرزد ہوا تو اسے سزا نہیں دی جائے گی. عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے بعد یہ کہ آزاد ہو. اگر غلام نے یہ کام کیا ہے تو اسے آدھی سزا دی جائے گی، اس کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. اگر آزاد مرد ہو کر جسے سماج میں عورتیں مل سکتی تھیں شادی نہیں کیا اگر اس نے، تو اسے جو ہے پنش کیا جانا چاہیے. پھر شہوت کے جذبے سے اگر کر جائے، یعنی ہے کہ کسی کو مجبور کیا گیا ہو، یا بوسنیا ہرزگوینا میں، چیچنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسلم عورتوں کو جو ہے ریپ کیا گیا، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، وہ مظلوم عورتیں جو ہے گویا کہ پنشمنٹ کے قابل نہیں ہیں. شہوت کے ذریعے سے آدمی جوش اور جذبے سے کسی پر ظلم کرے تب یہ ہے کہ یہ پنشمنٹ دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اسلام اور کڑی شرائط رکھتا ہے، ان شرائط میں سے یہ کہ زنا کا فعل ظاہر ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ کھوج کھریت کر کے اور ٹیلیسکوپ لگا لگا کر تلاش کی جائے کہ کہاں کہاں زنا ہو رہے ہیں، کن کن محلوں میں ہو رہے ہیں، اسے تلاش کر کے کھوج کھریت کر نکالنا نہیں ہے. آٹومیٹیکلی اگر ظاہر ہو جائے تب سزا اسلام دینے کا قائل ہے. اور پھر اس پر کنڈیشن ہے کہ 4 گواہ لانا چاہیے. 4 گواہ کے بغیر کوئی اگر کہیں کہ اس کو ہم نے زنا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے سزا نہیں دی جا سکتی. واقعتاً اس نے دیکھا ہے تب بھی اسے سزا نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر ایک گندگی کا کہیں مشاہدہ کیا ہو تو اس پر یہ لازم ہے کہ گندگی پر مٹی ڈال کر اسے دبا دے. ایسا نہیں کہ اس گندگی کو لا کر پورے سماج میں پھیلاتے پھرے. ہاں اگر 4 شواہد مل جائیں، گواہ مل جائیں، کتنی گویا کہ کڑی شرط ہے، کیسا سخت کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن کے بغیر کسی کو پنش نہیں کیا جا سکتا. یہ سارے کنڈیشن کھول کر بیان کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ اسلام کیپٹل پنشمنٹ کے ساتھ کتنے ریکویزٹس دیتا ہے، پری ریکویزٹ. پھر اس کے بعد اسلام یہ بتاتا ہے کہ کیسے مارا جائے، اس کے بھی قوانین بہت تفصیلات ہیں. تفصیل میں گئے بغیر صرف اتنا بتا دوں کہ کیپٹل پنشمنٹ ہے نام تو صحیح، لیکن عاقل ہو، بالغ ہو، خود اقرار کرے، 4 گواہ لے آئیں اور پھر خود سے ظاہر ہو جائے، کھوج کھریت کر کے نہ نکالا جائے، اقرار جرم کر لیا جائے، یہ سب ہونے کے بعد سزا نافذ کی جائے گی. اور جب سزا نافذ کی جائے گی، سزا نافذ کرنے والی حکومت ہوگی. یہ نہیں کہ ہم نافذ کر دیں گے یا مجلس العلماء نافذ کر دیں گے یا کسی محلے کے متولی صاحب پکڑ کر یہ نافذ کریں گے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. زنا کی سزا کے لیے حکومت کا ہونا لازم ہے. حکومت ہی کا یہ اختیار ہے کہ وہ یہ امپلیمنٹ کریں. ایک اور نقطہ یہاں نوٹ کریں، اور جن کو دلچسپی ہے علمی نقطے سے وہ یقیناً جو ہے یہ نوٹ کریں گے کہ ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں صاحب زنا کی سزا گویا کہ کوڑے برسانا. نماز پڑھنے کا حکم ہے تو ہم نماز کی انتہائی کوشش کرتے ہیں، کیوں ہم زانیوں پہ سزا نہیں دیتے؟ تو ہم کہہ کر بچ کر نکل جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، لہٰذا ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ اس قانون کو ہم نافذ کریں. آپ مجھے بتائیے کہ نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے، نماز کے لیے پری کنڈیشن ہے وضو کرنا. اگر کہیں وضو کا انتظام نہیں تو آپ یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ صاحب اس مسجد میں وضو کے لیے پانی نہیں ہے، آج گویا کہ کنواں سوکھ گیا ہے، وانی باڑی میں خشک سالی آ گئی ہے، تو لہٰذا آپ نماز معطل ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. اگر نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور وضو کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہوا تو نماز سے بڑھ کر فرض ہو جاتا ہے وضو کا انتظام کرنا. وضو کا انتظام کرنا بڑا فرض ہے، اس کے بعد فرض ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، اسی طرح یہ قانون فرض ہے. اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے وضو کی طرح ایک حکومت چاہیے. حکومت نہیں ہے تو اس حکومت کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے وضو کے قیام کی کوشش کرتے ہیں، وضو کا انتظام ہو جائے تو نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کوئرسی پاور چاہیے، جو اقتدار چاہیے، وہ اقتدار اگر اسلام کے ہاتھ میں آئے گا تو زمین سے گندے لوگوں کو، غنڈوں کو، بدماشوں سے زمین کو پاک صاف کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ جو سزا دی جاتی ہے وہ بھی اتنی لائٹ سزا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بہت ماشیانہ سزا نہیں، پری کنڈیشن، اتنے پری کنڈیشن. اس کے بعد سزا کے بارے میں بھی ہے کہ جو 100 کوڑے مارے جانے چاہیے، کوڑے یا بیگ جسے کہیں گے، لکڑی، ہمارے یہاں جو ٹیچرز ہم جو استعمال کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، آج کل شاید وہ بیگ وغیرہ کا تصور نہیں ہے، تو بیگ یا کوڑا جو بھی ہو وہ کوڑے سے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے. اور 100 کوڑے ایسے مارنے چاہیے اس لیے کہ قرآن نے جو ورڈ استعمال کیا ہے وہ ہے جلدہ. جلدہ جو ہے جلد ہی سے یہ ورڈ نکلا ہے، جلد یعنی چمڑی، کھال. صرف کھال کو مارنا چاہیے، کوئی مار ایسی نہیں جو مزل تک پہنچے. نوٹ کیجئے کہ اسلام ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی پیٹ چھل دے یا لوگوں کی ہڈی بوٹی نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اسلام یہ تصور نہیں دیتا. صرف ایسی مار ماری جائے کہ ان کی جو ہے جلد، ان کی چمڑی اور ان کو کھال کے نقصان پہنچے. اور وہ بھی ہے کہ بہت موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے کوڑا، اور باریک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مارنے میں ایسی تیزی سے بھی نہیں مارنی چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کہ اتنا ہی زور سے مارنا چاہیے کہ آدمی ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کا بغل نظر نہ آئے، اتنے اوپر بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے نیچے ہی سے مارنا چاہیے کہ بغل کھلنے نہ پائے. یہ ساری کنڈیشن نوٹ کیجئے. اور کبھی کبھی آپ بنگلور وغیرہ گئے ہوں تو نوٹ کریں گے، میں نے مدراس میں تو نہیں دیکھا کہ بیچارے جو چپل کے چور ہوتے ہیں، کسی وجہ سے ان کی اگر شامت آئی اور پکڑے جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے جامع مسجد کے اندر مختلف مسجدوں میں اس طرح بری طرح سے پٹائی کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، زانی کو بھی اس طرح سے نہیں مارا جائے گا. ڈچا مارنا، گھونسے مارنا، خون بہا دینا. بیچارہ چپل، 2 چپل چوری کر لیتا ہے، اسے باندھ دیا جاتا ہے کھمبے سے، اسے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں، سب مسجد کے اندر ہوتا ہے. اور ہمارے لوگ ہم کو نہیں بتاتے کہ زانی کے بارے میں قرآن نے شرائط، فقہ نے شرائط دی، اسے باندھ کر نہیں مارا جائے گا، اسے باندھا نہیں جائے گا، اس کے کپڑے اتروائے نہیں جائیں گے، کپڑے اتر مار کر نہیں ماریں گے، اور اسے ایسا نہیں ماریں گے کہ اس کے جسم سے زخم ظاہر ہو، اور جب زخم لگ جائے ایسا مار نہیں ماریں گے اس کو. پھر یہ بھی تصور فقہا نے دیا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں 100 کوڑوں کو بانٹ کر مارا جائے، تقسیم کر کے مارا جائے، تاکہ کہیں ایک جگہ اس کا پریشر نہ پڑنے پائے. یہ اتنے کنڈیشنز کے ساتھ اتنے ہلکے انداز میں قرآن تصور دیتا ہے، اور عوام کے سامنے مارنا چاہیے، اسلام یہ بھی تصور دیتا ہے، تاکہ جب تم مارو تو اس وقت ایک جماعت مسلمانوں کے سامنے رہے، عبرت انگیزی کے لیے، سبق آموزی کے لیے ان کے سامنے مارنا چاہیے. یہ پہلے آپ یہ سب نوٹ کر لیجئے. اب اس کے بعد ان لوگوں کی باتوں کو دیکھیں، جو آرٹیکلز دیتے ہیں، جو اسلام پر جو ہے گویا کہ حرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کا تصور وحشیانہ، یہ سزا ہے اسلام کی سزا، اور اسلام جو ہے وائلڈ کانسیپٹ دیتا ہے، کیپٹل پنشمنٹ ایسا ہے ویسا ہے، اسلام کے خلاف یہ سب لوگ کہتے ہیں. ان کا کیا حال ہے ذرا معلوم کیجئے کہ کنسنٹریشن کیمپ میں کیا کیا سزائیں دیتے ہیں. بوسنیا ہرزیگوینا کے مسلمانوں کو انہوں نے کیا کیا سزائیں دی. یہ اسرائیل جو فلسطین پر آج مظالم ڈھا رہا ہے، اس نے کیسی کیسی سزائیں دی فلسطین کے مسلمانوں کو، آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے. کشمیر کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، ٹاڈا کے گرفتاروں کو کیا کیا سزائیں نہیں دی گئی، آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک آدمی کو اوپر سے ٹانگ دیا جاتا ہے، جو معمولی قسم کا مجرم، کیا مجرم ہے، اس نے چھوٹا موٹا جرم کیا. بڑے بڑے سیاستدان تو بچ کر نکل جاتے ہیں، لیکن چھوٹے موٹے ہلکے ملکے اس طرح کے جو غریب بیچارے پھنس جاتے ہیں، ان کو کیسی سزائیں دیتی ہیں دی جاتی ہیں. ابھی ججمنٹ نہیں ہوا، پولیس کو یہ اختیار ہے یہاں، اور یہ لوگ ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اسلام تو کہتا ہے ثابت ہو جانا، جج کا فیصلہ ہو جانا، اس کے بعد اسے سزا دی جانی چاہیے، اور اتنے کنڈیشن کے ساتھ. یہ لوگ تفتیش کے نام سے، انکوائری کے نام سے کیا کیا کرتے ہیں. نوجوان کو اوپر ٹانگ دیا جاتا ہے، ہاتھ جو ہے سامنے باندھ دیے جاتے ہیں، اور ایک جلاد کو جو اسی کام کے لیے تیار کیا ہوا ہوتا ہے، بیت کو وہ ایک سلوشن میں بھیگا بھیگا کر تیار کرتا ہے، اور بڑی دور سے بھاگ کر آ کر مارتا ہے، اور پورے پٹکس کے اندر ایسی مار مارتا ہے. ایک مرتبہ جب مارتا ہے تو چار پانچ کیلے کے ٹکڑے باہر نکلنا لازم ہے. اس طرح سے 30-30 مار مارے جاتے ہیں کہ دونوں بٹکس اس کے تباہ ہو جاتے ہیں. یہ سب ہوتا ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا یہ سب ہوتا ہے. کشمیری نوجوانوں کو یہ بھی کیا جاتا ہے، ان کی پیشاب کی جگہ کو باندھ دیا جاتا ہے، اور لیٹرز آف واٹر ان کو پلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، پیشاب کرنے کی نوبت نہیں آتی. موم بتی سے ان کی شرمگاہوں کو جلایا جاتا ہے. کشمیر کے نوجوانوں پر بہت سی جگہ اس طرح سے جیل میں، کنسنٹریشن کیمپ میں، ہاتھ باندھ کر پیچھے سے پیٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا جاتا ہے، اس ٹکڑے کو نکال کر اس کے سامنے تیل میں تلا جاتا ہے، اور تل کر اس کا کباب اسی کو کھلایا جاتا ہے. یہ سزائیں یہ لوگ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اسلام کی سزا جو ہے وحشیانہ سزا ہے. اسلام کا تصور گویا کہ وہ وائلڈ تصور ہے, اور اسلام جو ہے جنگلی زمانے کا مذہب یہ کہتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہے جسے میں نے کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال, کہ ان کا یہ طرز عمل اور اسلام پر یہ انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اس طرح کی بری طرح کی سزائیں یہ لوگ دیتے ہیں. آج بھی یہ سب جاری ہے, خواہ وہ بوسنیا میں ہو, خواہ وہ اسرائیل میں ہو, خواہ وہ ہندوستان کے ٹاڈا کے ڈیٹینیز ہوں یا اور قسم کے ہوں. تو اس طرح سے بری طرح سے سزائیں یہ لوگ دیتے ہیں اور اسلام پر جو ہے گویا کہ یہ باتیں کرتے ہیں. حالانکہ اسلام بہت ہی ہیومینیٹیرین ریلیجن ہے. اسلام پہلے زنا کے سارے دروازے بند کرتا اور لوگوں کو بھلائیوں پر اکساتا, بن بیاہ لوگوں کو شادی کرنے پر آمادہ کرتا کہ آؤ مل جل کر سب کا انتظام کریں. ان سب چیزوں کے بعد زنا اگر سرزد ہو جائے تو اس کے لیے ایک چھپانے کا کہا جاتا ہے کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے, پھر چار گواہ لائیں اور فلاں فلاں ہو, پھر مارنے ہی کی نوبت آئے تو اسے مارنے کے بارے میں یہ اور یہ قوانین اسلام دیتا ہے. یہ ساری چیزوں کو بھول گئے لوگ, بہت آسانی کے ساتھ قلم اٹھا دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں. اور غیر ہی نہیں, خود مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگوں نے ایسے ایسے آرٹیکلس لکھے ہیں کہ ری تھنکنگ ایشوز ان اسلام, کہ اسلام میں بعض ایسے ایشوز ہیں جن پر اثرین اور غور کیا جانا چاہیے. اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ سب غلط باتیں ہیں. اسلام کا یہ تصور کہ زانی کو یہ سزا ہو. اب رہا ایک مسئلہ, وہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہے اس کی سزا, اس کی سزا کے بارے میں علماء کی ایک بڑی تعداد کا یہ خیال ہے کہ اسے سنسار کرنا چاہیے. دو تصور ہیں, اور علمی دیانتداری یہ ہے کہ میں دونوں تصور آپ کے سامنے رکھوں. میجورٹی آف دا علماء کا یہ خیال ہے کہ شادی شدہ آدمی کو سنسار کیا جائے گا, اور احادیث سے وہ دلائل لاتے ہیں کہ جس میں یہ کہ اگر زانی ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو اس کا جرم سنگین ہے, اس لیے کہ شادی ہونے کے باوجود, اس لذت کو پانے کے باوجود, صحیح راستہ ہونے کے باوجود اس نے غلط طریقے کا انتخاب کیا, لہذا اسے عوام کے سامنے کھڑا کر کے اسے مارا جائے گا. مائز بن اسلمی کا واقعہ ہے یا خامجہ کی عورت کا واقعہ ہے, یہ دو واقعات جو کتابوں میں ملتے ہیں کہ ایک شخص مائز بن اسلمی نام سے تھے, ان سے زنا سرزد ہو گیا, اللہ کے رسول کے دربار میں آئے, انہوں نے اعتراف کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, ان تمہارا دماغ ٹھکانے میں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یقیناً ہے. پھر پوچھا کہ کہیں یہ شخص پیا ہوا تو نہیں ہے, ایک صحابی اٹھے اور ان کی منہ کو سونگھ کر بتایا کہ شخص پیا ہوا بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان پر حد جاری کی, لیکن جب حد جاری کی تو ان کو کھڑا کر کے مارا, تو کسی نے ان پر بدعا کی کہ کتنا بدبخت اور سخی انسان تھا, اتنا غلط کام کیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, اس نے جس صدق دل سے توبہ کی ہے اس توبہ کو اگر مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینے کے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی, اور ان کی نماز جنازہ وغیرہ پڑھا. یہ سارے واقعات لکھ کر محدثین اور فقہا بتاتے ہیں کہ شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہوگی کہ اسے گویا کہ سنسار کیا جائے گا, یا آج کے زمانے میں قتل کر دیا جاتا ہے, جیسے سعودی عربیہ اور دیگر اسلامی ممالک ہیں ان ممالک میں یہ تصور ہے. تو بہرحال یہ گویا کہ قتل کرنے کی سزا ہے, لیکن بعض علماء کے پاس قتل کی سزا نہیں ہے, ان کے یہاں ایک دوسرا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو میں یہی گفتگو ختم کروں گا. اور یہ جو دوسرا تصور ہے, جو دوسری فکر ہے, یہ بہت زیادہ تو بتی کے میں نے پڑھی ہے,